الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کی طرف سے ایک ناپاک کوشش کے نتیجے میں ایک بحث چل نکلی ہے، اور حکومت اگرچہ فوری طور پر الیکشن بل میں تو اس کی کریکشن کو تیار ہو گئی اور اس نے کر دی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سے سہون نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ختم نبوت کی شک کو اور مسلمان کی تعریف کو آئین میں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے وزیر قانون پنجاب اور اسی شہر کے سیاستدان رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر جو بیان دیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج یہ بات میں آپ حضرات سے شیئر کروں کہ ہمارے دین میں عمل سے زیادہ عقیدے اور نظریے کی اہمیت ہے. جب انسان پر سیکولرزم کا غلبہ ہوتا ہے تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ مختلف انداز سے سامنے آتی رہتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کا بھی جو ابتدائی دور ہے وہ سیکولر ہے، اور علامہ اقبال بانگ درا کے حصہ اول میں ایک وطن پرست نظر آتے ہیں. ان کی نظمیں اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، اور پھر ایک نیا شوالہ تو بالکل مہر ہے ان کے وطن پرست ہونے پر. سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائز کو بھی خدا نے جنگ و جلد سکھایا. تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کا واز چھوڑا، چھوڑے تیرے فسانے. پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. خالص وطن پرستی جو ہے وہ اس نظم کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. لیکن بانگ درا ہی کے تیسرے حصے میں، حصہ سوم میں، آپ کو علامہ اقبال اب ایک مسلمان نظر آتے ہیں، قوم پرست نہیں، بالکل اس کے ٹکر کی نظم ہے. بول اس دور میں اور ہیں، جام اور ہیں، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو نظریات کی تبدیلی ہے، ظاہر بات ہے کہ انسان ایک دم تو میچیور نہیں ہوتا۔ جس ماحول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، ظاہر ہے مشن ہائی اسکول میں وہ پڑھے، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا اور پھر جا کر انہوں نے جرمنی سے ڈگری حاصل کی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے ممت ثابت ہوئیں، اس لیے کہ وہ اس اعتبار سے انتہائی دیانتدار شخص تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، کس کو پتا ہی نہیں تھا، نہیں۔ علامہ اقبال نے جس وقت جس بات کو درست سمجھا اس کو ڈنکے کی چوٹ کہا۔ اپنی زندگی کے اوائل میں، یعنی بالغ ہونے کے بعد، ظاہر بات ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے متاثر ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال کو قادیان بھیجا پڑھنے کے لیے۔ لیکن جب ان پر یہ بات منکشف ہوئی کہ قادیانیت جو ہے یہ کفر ہے، فتنہ ہے، تو انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک بیان جو ہے وہ جاری فرمایا، جس میں اس سے انہوں نے اعلان برات کی، اور ان کا وہ بیٹا جس کو انہوں نے وہاں بھیجتا تھا پڑھنے کے لیے وہ قادیانی ہو گیا، اس کو انہوں نے آگ کیا، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جب یہ کافر ہو گیا ہے لہذا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ کل تک تو آپ قادیانیت کے حامی تھے، تو علامہ نے فرمایا اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج۔ اسی طرح علامہ اقبال پر تین ادوار گزرے ہیں وحدت الوجود کے اعتبار سے۔ جب وہ ایک سیکولر انسان تھے اور وہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اس کے بعد پھر وہ انہوں نے وحدت الوجود کا انکار کیا، لیکن جب آئنسٹائن کی اکویشنز آئیں اور ماڈرن فزکس آئی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئی، تو علامہ اقبال اثر نو وحدت الوجود کے قائل ہوئے، لیکن اس وحدت الوجود کے نہیں کہ جو پینتھیزم ہے، بلکہ وہ وحدت الوجود کے جس میں ایبسولیوٹ وجود صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور باقی سارے وجود جو ہیں وہ ریلیٹو ہیں، وہ ایبسولیوٹ نہیں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، اس کے قائل ہوئے۔ تو علامہ جس وقت جس چیز کے قائل تھے انہوں نے اس کو حق کہا، اور جس وقت ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ غلط ہے، تو پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ اس کا انکار کیا۔ علامہ اقبال کا وہ ابتدائی دور جو ہے، اس کا وہ مشہور شعر ہے جو ہمیں سے ہر شخص کو یاد ہے، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ ان کا ابتدائی دور کا شعر ہے، جبکہ بعد کے ان کے سارے اشعار اور بلکہ پوری پوری کتابیں جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ روح کے اس بات پر، انسان کے نورانی وجود پر کہ ایک چنگاری جو ہے وہ تمہارے اس خاکی وجود کے اندر ہے، اس کو دیکھو، اس کو پڑھو۔ تو یہ کیا ہے، یہ ان کا اخلاص ہے کہ وہ اس بات کو ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے۔ عمل جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، ایک عام آدمی کے لیے، کہ ایک آدمی جو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اور دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، فیر کاروبار کرتا ہے، اپنی ملازمت بھی دیانتداری کے ساتھ ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے کرتا ہے، اس کی شخصیت بڑی امپریسو ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے دین کی روح سے کوئی ہندو کتنا ہی با اخلاق، کوئی یہودی کتنا ہی خوش اخلاق اور با کردار کیوں نہ ہو، یا کوئی عیسائی کتنی ہی انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والا اور چیریٹی کے کام کرنے والا نہ ہو، جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول نہیں مانتا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو آخری ہدایت نہیں مانتا، اس وقت تک ہم اس کو کافر ہی سمجھتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں ہے. باقی اللہ جانے اس کا کام جانے, وہ کسی بڑے سے بڑے کو بھی, بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی بخش دے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ تاریخ انسانی میں اللہ تعالیٰ کا انکار, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا شرک, اللہ تعالیٰ کی بغاوت, یہ ہر دور میں رہی ہے. ایک سے ایک بڑھ کر فرعون, ایک سے ایک بڑھ کر نمرود اس دنیا میں رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت تک نہیں آیا جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی رسول نہیں بھیجا اس کی طرف یا اس کی قوم کی طرف کہ جو اس کو واضح الفاظ میں انسانی زبان میں آ کر ہدایت دے. حضرت نوح علیہ السلام آئے تو قوم پر عذاب آیا, تو کیا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے وہ شرک میں مبتلا نہیں تھے؟ بالکل تھے. حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تو عذاب آیا, حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تو عذاب آیا, حضرت لوط علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اس قوم میں کہ جو اس جرم میں مبتلا تھی, مبتلا تو پہلے سے تھی, لیکن عذاب کے حقدار کب ٹھہرے؟ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول آیا. تو یہ جو وحدت ادیان کے فلسفے وقتاً وقتاً سر اٹھاتے رہتے ہیں اور ہمیں بظاہر اچھے بھی لگتے ہیں ایک سرسری نظر میں کہ ہاں سب اچھی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, لیکن ہم غور کریں گے تو اس میں سب سے بری بات ہے. اور وہ سب سے بری بات کیا ہے کہ یہ فلسفے نوع انسانی کے عظیم ترین محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے انکار پر مبنی ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا بنیادی نظریہ نظریہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ, یہ ہمارے کلمے کا پہلا جز ہے. لیکن میں بار بار یہاں پر عرض کرتا رہا ہوں, آج پھر دہرا رہا ہوں کہ اگر اس کا کلمے کا اختصار کیا جائے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے, لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ انکلوسیو نہیں ہے, لیکن محمد الرسول اللہ آپ کہیں گے تو لا الہ الا اللہ اس میں اپنے آپ شامل ہے, اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سر فہرست توحید ہے. اور آج جو قومیں دنیا میں آباد ہیں ان میں سے جو نون دو قومیں ہیں وہ موحد ہیں. آپ جوئش ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر جا کر آپ ان کے عقائد کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو بالکل لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, موحد ہیں, اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, جنت و دوزخ کو مانتے ہیں, باسِ بادل موت کو مانتے ہیں, روح کو مانتے ہیں, تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم انہیں کیوں مسلمان نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا کی ایک عظیم حقیقت, بلکہ سب سے بڑی حقیقت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں, وہ اس حقیقت کے منکر ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں سچ بول رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات میں جھوٹ بول رہے ہیں. قرآن مجید نے تو صاف کہا ہے کہ یہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا انکار کر رہے ہیں, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کی ساری نیکیاں صفر ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کوئی طرز عمل اختیار کرے تو اس کی تمام نیکیاں بھی, اس کے تمام اعمال بھی صفر کے ساتھ ضرب کھا کر صفر ہو جاتی ہیں. آج میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کو جو آیات سنائی ہیں سورہ حجرات کی, ذرا ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے. فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. حالانکہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر رہے, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بول رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ ولا تجہروا لہ بالقولی، اور نہ ہی اونچی آواز میں ان کے ساتھ گفتگو کیا کرو، ان تحبط اعمالک کجہرکم کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے پر شاؤٹ کرتے ہو، اونچی آواز سے بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں، زیرو ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. دیکھیے رشتے جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور کوئی انسان سارے جتن کر کے بھی اعلان کرے کہ یہ میں رشتہ توڑ رہا ہوں، وہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ نے جن دو اشخاص کو بھائی بنایا ہے وہ بھائی رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے جن دو افراد کو باپ بیٹا بنایا ہے وہ باپ بیٹا رہیں گے، اس لیے کہ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے. لیکن ایک ایسا رشتہ بھی ہے ہمارے رشتوں میں جو ہمارے قول سے بنتا ہے، یعنی ہم نے جب دو گواہوں کی موجودگی میں کہا کہ میں فلاں بنت فلاں کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتا ہوں، میں نے قبول کیا تو وہ بیوی بنتی ہے، اور جب کوئی شخص اسی زبان کے ساتھ کہتا ہے اس کو طلاق دیتا ہوں تو وہ بیوی نہیں دیتی. زبان کا رشتہ زبان سے ٹوٹتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا رشتہ اللہ ہی توڑ سکتا ہے اور کوئی نہیں توڑ سکتا. اسی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نبی اور امتی کا رشتہ جو ہے اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے. جب کوئی شخص اس زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر سمجھتا ہوں، تو دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، حضور کا امتی ہو جاتا ہے. اور جب وہ اسی زبان کے ساتھ اس حقیقت کا انکار کرے گا، اور باقاعدہ انکار تو بہت دور کی بات ہے، یعنی طرز عمل سے واضح کرے گا اپنی زبان سے ان کی انسلٹ کر کے کہ وہ گویا ان کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا، تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کوئی بیٹا باپ کی انسلٹ کرے تو وہ پھر بھی باپ رہے گا اور وہ اس کا بیٹا رہے گا، اس لیے کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کی انسلٹ، آپ کی گستاخی، آپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، یہ کیا ہے؟ گویا زبان سے نفی ہے اس شہادت کی، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اور جیسے کافر کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں، اس کے تمام اعمال بھی بے وزن ہو جائیں گے. اب جو شوشہ چھوڑا ہے رانا صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح اذان دیتے ہیں، ہماری طرح مسجدیں ہیں، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے ہمارے دین کی روح سے عقیدہ اہم ہے، عمل اہم نہیں ہے. اور یہ فتنہ جو ہے یہ تاریخ اسلام میں کئی دفعہ سر اٹھا چکا ہے. ہندوستان کے اندر جب جلال الدین محمد اکبر مغل بادشاہ بنا تو اس کی اکثریت جو تھی رعایا کی وہ ہندو تھی، لیکن ظاہر ہے نام کا ہی صحیح، بہرحال کلمہ گو تھا، مسلمان تھا. اب اس کو تھوڑی سی فکر لاحق ہوئی، یا اس کے مشیروں نے اس کو پٹی پڑھائی کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے، آپ کے لیے یہ حکومت کرنی جو ہے دشوار ہوگی، آپ کوئی ایسا کچھ بندوبست کریں کہ جس میں کچھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے. اور یاد رکھیے گا جب بھی مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کی وہ بات چلے گی اور مسلمان اس کا حصہ بنے گا، اس ڈائلاگ کا، اس کوشش کا، تو یاد رکھیے گا وہ اسی صورت میں حصہ بنے گا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں چھپائے گا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کے سارے عقائد ہمارے والے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ جوئش ویب سائٹ پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ آپ ایمان مفصل کی تفصیل پڑھ رہے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، باعث عباد الموت کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں. لیکن اب کیا ہم وہ عقائد پڑھ کر ہم ان کو کہہ دیں گے کہ وہ مسلمان ہیں؟ ہرگز مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان ہونے کی شرط جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے.
تو اکبر نے جب یہ مشورہ کیا درباری علماء سے، ہر دربار کے اندر، ہر حکومت کے اندر کچھ علماء بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اصل جو ہے وہ تو اللہ پر ایمان ہے، اور آپ تمام مذاہب کو دیکھیں، نام کوئی اللہ کہہ رہا ہوگا مسلمان، تو کوئی بھگوان کہہ رہا ہوگا، کوئی گاڈ کہہ رہا ہوگا، کوئی ارمن کہہ رہا ہوگا، لیکن کسی نہ کسی بڑی ہستی پر ہی کوئی نہ کوئی مذہب جو ہے وہ بیس کرتا ہے، کسی بڑی ہستی کو مانے بغیر مذہب کا کوئی وجود نہیں۔ تو دین جو بنایا گیا، ایک یونیفائیڈ دین، اس دین کا نام کیا رکھا گیا؟ دین الہی۔ اب یہ بظاہر عربی زبان کا لفظ ہے، الہی میرے خدا کا دین، یہاں بھی ایک ڈنڈی ماری گئی کہ اللہ کا دین نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اللہ جو ہے یہ خالص مسلمانوں کے، جس رب کو مسلمان مانتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ اللہ ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کا رب ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کا بھی رب وہی ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ تو اللہ کا دین نہیں کہا گیا، میرے خدا کا دین۔ اور یہ کلیور موو کیا تھی کہ ہندو سمجھے کہ یہ میرا دین ہے، مسلمان سمجھے یہ میرا دین ہے، عیسائی سمجھے یہ میرا دین ہے، سکھ سمجھے یہ میرا دین ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ساری اقدار، ہر مذہب جو ہے وہ سچ بولنے کا کہتا ہے، ہر مذہب چیٹنگ سے منع کرتا ہے، ہر مذہب جو ہے انسانی ہمدردی کا درس دیتا ہے، ہر مذہب کسی بڑی ہستی کو ماننے پر بیس کرتا ہے، تو یہ ویلیوز تو کامن ہیں، وہ مل جائیں گی آپ کو، لیکن ہمارے دین میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنی مرضی چیریٹی کرے، انسانی خدمت کے جتنی مرضی کام کرے، جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات جو ہے ہمیں بڑے واضح الفاظ میں سمجھنی چاہیے، یعنی اس پر کئی اطراف سے حملے ہوئے ہیں، یعنی کچھ جو دینی تحریکیں ہیں، کچھ جو امت مسلمہ کے مصلحین ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کرنے والے، ان کو مصلحین کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے امت پہ اصلاح کی جو بھی بیڑا اٹھائے گا، وہ امت کو تلقین کرے گا عمل کی، کہ بھائی تم مسلمان تو ہو اور عمل بھی کیا کرو، بغیر عمل کے یہ ایمان تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یعنی موٹیویشن کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، بالعموم مسلمان مسلحین کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ تمہارا یہ ایمان جو ہے وہ منہ پر دے مارا جائے گا، مثلا قرآن مجید کی آیات ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، یو اسٹینڈ نو ویئر حتی تقیم التورات و الانجیل، یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو۔ اب مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے کے لیے اگر یہ آیت کوٹ کی جائے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک تم قرآن و سنت کو قائم نہیں کرتے، تو یہ کیا ہے؟ موٹیویشن کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان مسلح بھی اس کو اپنا عقیدہ بنائے گا، اپنا نظریہ بنائے گا، تو پھر وہ بھی گمراہی میں چلا جائے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ ہمارے نزدیک اصل چیز جو ہے وہ نظریہ اور عقیدہ ہے، اس پر اعمال بیس کرتے ہیں، اور نیچے سے اگر بنیاد نکل جائے تو پھر اس پر کھڑی ہوئی عمارت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، یہی بات وہاں پر کی گئی، یعنی دین الہی بنایا گیا۔ اور آج کل دنیا میں بڑا چرچا ہے انٹر فیتھ ڈائلاگ کا، اور امریکہ کی، برطانیہ کی اکثر مساجد میں، اکثر اسلامک سینٹرز میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ وہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہم ابراہیمک ریلیجنز ہیں، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے، جو گفتگو کی وہ اسی بنیاد پر دی ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ایک ایسے نقطے پر اکٹھے ہوں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس, وما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین, لیکن اگلی بار کیا کہی ہے, ولکن کانا حنیفا مسلما, کہ دیکھو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وہ کیا تھے, یکسو مسلمان تھے. مسلم کی بات پر آگے ختم کیا ہے, وہیں پر بات راستے میں چھوڑ نہیں دی کہ تم بھی حضرت ابراہیم کی عزت کرتے ہو, ہم بھی حضرت ابراہیم کی عزت کرتے ہیں. ٹھوک کر کیا بات کہی ہے کہ ابراہیم نے تو اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے, تو تم نے یہ یہودی مذہب اور عیسائی مذہب کہاں سے بنا لیے ہیں؟ تو ہم بھی مسلمانوں کے اندر کوئی کوشش کریں گے, ہم بھی ایسے ہی کہیں گے کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے نہ اہل حدیث تھے, وہ مسلمان تھے, آؤ ہم بھی مسلمان ہو جائیں. لیکن ایسی کوئی کوشش کہ اس میں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں, یہ کوشش جو ہے یہ انتہائی مضموم کوشش ہوگی. یا عقیدہ رسالت کو یا عقیدہ ختم نبوت کو ہم غیر اہم سمجھیں, اور اس کے بغیر بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز روزہ کرتا ہے تو ہم اس کو بھی انٹرٹین کر دیں, یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس سازش کو سمجھنا چاہیے, اور ہم میں سے جو ذمہ دار ہیں اہل علم ہیں انہیں اس کے لیے میدان میں آنا چاہیے, اور اگر کوئی تحریک چلے تو ہم سب کو اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے. یہ زندگی تو چند روزہ زندگی ہے, لیکن اگر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں ہماری موت آئے تو شاید اس سے زیادہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہو سکتی. بڑا خوبصورت پوسٹ پچھلے دنوں میں آئی ہے کہ جسٹس منیر کی عدالت میں ہائی کورٹ کے اندر جب 1953 کی تحریک میں سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے تھے, اور انہوں نے بڑے ڈٹ کر وہاں پر گفتگو کی اور بالکل نہیں ڈرے, ہر چیز کا انہوں نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا, بہت حاضر جواب انسان تھے, بہت امپریس ہوا میں ان کی وہ جسٹس منیر کے ساتھ وہ کلام سن کر. تو ایک موقع پر جسٹس منیر نے کہا توہین عدالت, تو فوراً جواب میں بولے توہین رسالت. تو یہ جو ہے یعنی اس میں ہماری جو رگ ہے وہ پھڑکنی چاہیے, اور ہمیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں, میری بات کو نہ مانیں, یہ فیصلہ کریں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو پسے پش ڈال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور ان کی لائی ہوئی ہدایت آخری ہدایت ہے, کیا ہمیں وہ اسلام قابل قبول ہے؟ ہرگز کو مقابل قبول نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اسلام کے تاج کی ہے, اسلام کے سر کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ تاج اتار کر اسلام کی کیا حیثیت ہے؟ گنجا اسلام ہوگا جس کے سر پہ تاج نہیں ہے. تو اسلام دین اللہ ہے اصل میں, لیکن اس دین کا تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر یہ تاج اسلام کے سر پر ہوگا تو اسلام جو ہے وہ حسین ہوگا, اور اگر یہ تاج ہم اتار دیں گے تو اسلام جو ہے وہ بھدا سا ہو کر رہ جائے گا, اسلام جو ہے وہ بے شکل ہو جائے گا, اس کے اندر کوئی حسن باقی نہیں رہے گا. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ نمایاں کر دی ہیں. مثلا حج, عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حج جو ہے یہ ہمیں توحید پر جمع کرتا ہے, حالانکہ حج جو ہے اگر آپ اس کو نوٹ کریں گے تو یہ توحید کی نفی کرتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے. تو یہ جو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, تو کیا یہ توحید ہے؟ نہیں. قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ تمہیں یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ من یتبع الرسول, کہ تم میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے. اسی طرح پورا قرآن مجید بھڑا پڑا ہے بتوں کی نفی پر, کہ یہ پتھر ہیں تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, نہ تمہارا کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں, لیکن خانہ کعبہ خود کیا ہے؟ اس کا طواف ہم کیوں جا کے کرتے ہیں؟ حجرہ اسود کیا ہے؟ کئی دفعہ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے میرا یوں ہاتھ اٹھتا ہے سجود کرنے کے لیے, انہیں طواف فرما رہے تھے جب خانہ کعبہ کا, اور مسلمانوں کی ایک جماعت ظاہر ہے امیر المومنین طواف کر رہے ہیں تو بہت سے مسلمان اپنے لیے سعادت سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کی میت میں طواف کر رہے ہیں. حجر اسود کے ساتھ سامنے پہنچے, بوسہ لینے سے پہلے دو قدم پیچھے ہٹ کر انہوں نے حجر اسود کو خطاب کیا, انی عالم انک لانت الحجر, میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو, نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو, لیکن تمہیں بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں, تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما تھا. تو دین جو ہے وہ نظریاتی اعتبار سے دین اللہ ہے, لیکن عملی اعتبار سے یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس پر بڑا کلیئر ہونا چاہیے اور اس پر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ کوششیں اس طرح کی ہوتی رہی ہے تاریخ میں, اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے جانے دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے. اور اب یہ جو مسلم لیگ نواز کو جو بھوت سوار ہے, کسی طرح جو ہے وہ خوش کرنے کا مغربی آقاؤں کو اس غلط فہمی میں کہ شاید وہ دوبارہ لا کر نواز شریف صاحب کو کرسی پر بٹھا دیں گے, وہ خواہش بھی ان کی پوری نہیں ہوگی اور وہ اپنا منہ کالا بھی کر کے رہیں گے. اس مضموم کوشش میں وہ اپنا منہ کالا کریں گے اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے لیے جہنم خریدیں گے, لیکن انشاءاللہ دوبارہ انہیں کرسی پر کوئی نہیں بٹھا سکتا, جس بے شک جو بھی وہ مرضی کر لیں. یعنی اپنے پچھلے ٹینیور میں انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا اور مغرب کو ناراض کیا, اسی کے نتیجے میں انہیں کرسی چھوڑنی پڑی. اب وہ اس پر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی ناک کی لکیریں نکال کے آئے ہیں وہاں پر, کہ ہو مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ دوبارہ مجھے موقع دیں تو سارے ایٹمی ہتھیار میں آپ کے حوالے کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے بھی بندوبست کیا ہے کہ اس سے پہلے وہ نوبت آتی اللہ تعالیٰ نے ان کی چھٹی کرا دی ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. سورہ آل عمران کی وہ بڑی گلوریس آیات میں سے ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, کہو کہ اے بادشاہی کے مالک, تجھے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے, حکومت دیتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جس کو چاہتا ہے ڈومینیشن دیتا ہے, عزت دیتا ہے, غلبہ دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اور اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے. بیدک الخیر, تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے, انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو نواز شریف صاحب یا نون لیگ جو ہے وہ جتنا مرضی کہتی رہے کہ مجھے اس نے نکالا, اس نے نکالا, اس نے نکالا, لیکن سب سے بڑا ہاتھ جو ان سب کے پیچھے ہے, جو ان کو کامیاب کرتا ہے, وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور انشاءاللہ وہ جو ری ایشورنس لے کے وہاں سے آ رہے ہیں کہ یہ کر دو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, مجھے لیا جائے گا, وہ کبھی پورا نہیں ہوگا, لیکن یہ اپنی عاقبت خراب کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں, خواہ نماز بھی پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں باقاعدگی سے, لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے کو تیار ہوں تو انشاءاللہ اور کچھ نہیں ہوگا, تو ہماری عاقبت ضرور سمر جائے گی. اور عاقبت سمر جائے اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری خامیوں, کوتاہیوں اور غلطیوں سے معاف کر دے, ہم سے راضی ہو کر, تو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.